هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في من يطع الله رسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله رسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. معزز السامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توحید اور سنت یہ اسلام کے سب سے بڑے ستون ہیں. ان دو چیزوں کی جتنی مخالفت ہے کسی چیز کی دنیا میں مخالفت نظر نہیں آتی. توحید کی دعوت دینے والا، توحید کو سنانے والا، سنت کی دعوت دینے والا، سنت کو لوگوں تک پہنچانے والا، یہ شخص دنیا کے لوگ برداشت نہیں کرتے. کتنا ہی مجرم ہو، گالیاں بکتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، قصے کہانیاں بولتا رہے، ڈھولک اور ناچ پر گاتا رہے، یہ سب چیزیں برداشت ہیں. لیکن جو شخص یہ کہے کہ پوجا کے لیے، پرستش کے لیے ایک اللہ ہے، یا اطاعت اور تابعداری کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح کہنے والا برداشت نہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیفیں اٹھا رہے تھے، پھر آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کی دشمنی ایک عبادت سمجھی جا رہی ہے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی توحید اور سنت کو عام کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں. پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبا تابعین کا زمانہ، پھر ان کے بعد کا، اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی دین کے حفاظت کی، قرآن اور سنت کو یاد کیا اور گلی کوچوں میں اللہ کی توحید کو پھیلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلایا. لوگوں نے ہمیشہ ان سے ٹکر لیا، وہ دشمن اب بھی چلے آتے ہیں جن کو یہ منظور نہیں کہ کوئی آدمی دنیا کو اللہ کی توحید سنائے، یعنی کہ ہمارے ناجائز گدیاں اور ہمارا ناجائز اقتدار ختم کیا جائے. اور یہ کسی کو منظور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کی دعوت دی جائے، کہیں ہمارے مذہب اور طریقوں کی عمارتیں جو ہے وہ اکھڑ جائیں، اپنی کرسی اور گدی کی لگی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی توحید کے لیے کس طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کیا تکلیفیں اٹھائیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کے لیے، حدیث کے ایک حکم کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں. ایک مسئلہ وقت کے فقہا نے گھڑ لیا تھا کہ جبری طلاق واقع ہو سکتی ہے، کسی کو دھمکی دے کر دبا کر طلاق دلوائی جائے اسی بیوی کو تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ تھی ایک صورت بڑے لوگوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے، کیوں یہ مسئلہ ان کے فائدے کا. اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں اور حاکموں نے ہمارے مذہب کو قبول کر لیا وہ ان مہربانیوں کی بنا پر. امام مالک نے اس کے خلاف جہاد کیا، کوڑے لگائے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، حلقے قرآن کا فتنہ اٹھا، فرقہ جہمیہ نے یہ دعوت دی کہ یہ جو کلام اللہ ہے قرآن ہے یہ مخلوق ہے، مخلوق کا معنی یہ کسی زمانے کا بنا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ نہ تھا تو معنی یہ اللہ کے ہاں یہ نقص تھا. کلام اللہ کی صفت ہے، یہ پہلے موجود نہیں تھی اس میں، بعد میں بنائی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس سے پہلے اللہ قسطہ پھر پورا ہوا. یہ وہ شرکی اور کفری عقیدہ تھا جس میں کئی لوگوں پہ ایمان متزلزل ہو گئے، اور اس میدان کو سر کرنے والا کون تھا؟ امام المحدثین محمد احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. کس طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچی، کس طرح کی ان کو اذیتیں پہنچی، جیل میں ڈالے گئے، کوڑے لگائے گئے، ساری چیزیں برداشت کی، لیکن عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹا. وقت کا خلیفہ کہتا ہے کہ مجھے تم پر اتنا رحم آتا ہے اس طرح اپنے بیٹے پہ رحم آئے، تم صرف اپنے منہ سے ایک دفعہ کہہ لو کہ قرآن مخلوق ہے میں تیری رسیوں کو ہاتھ سے کھول دوں، تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہاتھ مشاہ من القرآن و سننا تھا اقول بھی، دھمکیوں سے مجھے نہیں منوا سکتے، میرا نظریہ بدل نہیں سکتا، میرا نظریہ بدلوانا ہے تو اس کے لیے مجھے حدیث میں یا قرآن سے کوئی ثبوت پیش کرو، تو میں قائل ہو جاؤں. کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی وجہ تھی اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے ان لوگوں کے لیے بدعتی اور سنی کا فرق یہ تھا کہ اگر امام احمد بن حنبل کے ساتھ اس کو محبت ہے تو سمجھتے تھے کہ یہ سنی شخص ہے، جس کو اس کے ساتھ بغض ہوتا تھا بظاہر کتنا صالح اور نیک اور زاہد اور سنی نظر آئے لیکن وہ سمجھنے کی بدعتی ہے. جس آدمی نے اپنی عزت کو قربان کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا دشمن سنی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن اس بیچارے کی جان اب تک نہیں چھوٹتی، اب بھی لوگ ہیں کہ اس میں کفر کی فتوا دے بیٹھے. میں ان سے پوچھتا ہوں اگر احمد بن حنبل کافر ہے تو دنیا میں مسلمان پھر کون ہے؟ پھر کون مسلمان ہے دنیا میں؟ جس شخص نے اللہ کے کلام کے لیے، توحید کے ایک مسئلے کے لیے، اللہ کی صفات پاک کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اگر اس شخص کے اندر بھی اسلام نہیں ہے تو پھر کون اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ تم ہی لوگ جو منبر سے باہر نہیں نکلے، مسجد سے باہر نہیں نکلے، منبر میں حکومت کرنے والوں تم تو مسلمان ہو لیکن میدان میں نکل کر سر ہتھیلی میں لے کر قربان ہونے والا مسلمان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا زیت الامانہ، جب امانت برباد کر دی جائے تو سمجھنا کہ قیامت ہے، تو وہ سمجھانے کا امانت برباد کیسے ہوگی؟ تو فرمایا اذا وصل الامر الى غير اهله فانظر الصاع، جب نالائق کے ہاتھ میں اختیار آئے تو قیامت کا انتظار کرو. جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان میں تمیز نہیں کر سکتا، جو ایک سنی اور بدعی کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتا، اگر اس کو ہم اپنا پیشوا مان لیں تو بتاؤ اب قیامت میں کتنی دیر ہے؟ اذا وصل الامر الى نالائق کا اقدار قبول کرنا یہ دلیل ہے قیامت کے آنے کی. میرے دوستو، دین اللہ کا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، بھیجا اس نے ہے، وہ اس کا محافظ ہے، اس کے محافظ اس نے خود پیدا کیے. تمہارے بس کی بات نہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کے دین کو مٹا سکو یا اللہ کے دین کے خدمت گاروں کا نام مٹا سکو. اللہ کے نام ان کا موجود ہے، بنا کا دند خوش رسمی بہا کو خون غلطی دل خدا رحمت کند آ حاملان پاک سنت را. وہ دین کے محافظ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی، دلائل جو اللہ نے سمجھائے تھے وہ دنیا کے سامنے پیش کیے. اللہ اپنی بات دلائل سے منواتا ہے، اس کو حق ہے کہ اس طرح بھی منوائے کہ میں کہتا ہوں مان لو، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے امر کو وزن ہے، اس کا امر خود دلیل ہے. ابلیس کو کیا کہا؟ ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، جب تجھ کو میں نے حکم دیا بھیجنے کا پھر تم کو کس نے روکا؟ یعنی میرے حکم کے بعد پھر کون سی چیز ہے تم کو روکنے والی؟ لیکن اس کے باوجود اللہ ہر چیز اپنے دلائل سے بنواتا ہے. فَوَا سَنُعِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. ہم ان لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، اپنے وجود کے اندر کائنات میں ارد گرد میں دائیں بائیں آگے پیچھے نشانیاں قدرت کی دکھا کر منوائیں گے کہ جو ہم نے کہا ہے وہی حق ہے. پتا ہے آپ کو عزیر علیہ السلام کا واقعہ؟ وہ ایک جگہ گزرا، اس کو دلیل بتلائی اپنی بات کی، حالانکہ اس کا ایمان تھا اس پر، لیکن پھر بھی اس کو دلیل بتلائی. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ اللہ مردو کو کیسے زندہ کرے گا، ایمان تھا، لیکن اس کو مزید دلیل تھی اس کو سمجھانے کے لیے. فرمایا کلدی مروارا کریت وہی خاوی تم لڑاؤ رو شہا اللہ میتا من ثم باسا قال کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم قال بل لبست میتا من فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسن وانظر الى حمارک ولنجعلک آیة للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک گاؤں سے گزرا، وہی خاری تنالا عروشیا، چھتیں ان کی گری ہوئی. سوال دل میں آتا ہے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان مرنے والوں کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا؟ کیا کیفیت ہوگی، کیا نمونہ ہوگا؟ ہماری پہلی پیدائش تو یہ بتلائی کہ مٹی سے نطفہ کیا، نطفے سے خون کیا، خون سے گوشت کیا، گوشت سے ہڈیاں کی، ہڈیوں کو گوشت چڑھایا، تیار کر کے نکالا تھا، پھر کمزور سے جوان، جوان سے بوڑھا، بوڑھا سے پیمانا. لیکن یہاں یہ کیا شکل ہوگی؟ فامات اللہ میں اتعامل، خدا نے اس کو 100 سال وہاں مار دیا. 1 سال مارنے کے بعد اٹھایا، موت دینے کے بعد اٹھایا. قال کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ قال لبثت، لبست یوم نو بعد یوم، دن یا آدھا دن تھے آؤں گا. کال بل لبست 100 عام، 100 سال 100 برس کے دن تم کو گزر گئے یا مرے ہوئے. خدا کے اس بندے کو یہ پتا نہیں کہ میں ٹھہرا یہاں کہاں ہوں اور کتنا پھیرا ہوں. اور یہاں تو تم کو یہ بھی بتلا دیتے کہ چڑیا جو بیٹھی ہے اوپر کبر کو نہ ہے یا مادہ. آنے والا آیا ہے تو اس کی شکل بھی پہچان لیتا ہے کہ پھلا آیا ہے، تایا آیا ہے، لڑکا آیا ہے، بیٹا آیا ہے، کون آیا ہے. اور ادھر 100 سال پڑا ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ میں اتنی دیر پڑا. اب اللہ نے اس کے آگے 2 دلیل رکھے، اٹھانے کے بعد اس لفظ پہ غور کرنا، کس کے بعد؟ مارنے کے بعد، اٹھانے کے بعد، مار کر اٹھانے کے بعد ان کو 2 دلیل بتلائے. ایک دلیل اس کی کہ تم یہاں ایک بہت طویل عرصہ پڑے، دوسری دلیل یہ کہ تمہارا محافظ اور نگہبان میں ہوں، جیسے بھی نگہبانی کروں کہہ سکتا ہوں، کوئی ذرہ مجھ سے مخفی نہیں. یہ 2 باتیں، یہ تو قرآن نے خبر دی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو عزیر علیہ السلام کو تلاش کر کے پوچھ لیجیے، کہیں تو ہوگا. یوں ابھی دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں، 2 موقع آ چکے اس پر، 2 زندگی ابھی ہو گئی، مر کے اٹھ گیا، اب تیسری بار تو ہی پائے گا. وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہوگا، تلاش کر کے پوچھو گے بھائی یہ کسان سناؤ تمہیں 100 سال کا کیسے انکار کر دیا کہ میں ابھی میں اٹھاؤں. سمجھ آئی میری بات کی نہیں؟ کوشش کرو، تلاش کرو. آج کل تو رسائل اور وسائل کی صورتیں بہت ہیں، ٹیلی فون ہے، وائرلیس ہے، ہوائی جہاز ہے، موٹر لائیاں ہیں، دوڑ بھاگ کرو، کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ اب تیسری دفعہ تو نہیں بات سکتا میں. تیسری دفعہ تو نہیں بات سکتا. مر کر اٹھا ہے، قرآن کہتا ہے فامات اللہ بعام ثم باثا، 100 سال اس کو مار کر اللہ نے اٹھا دیا. اب تو وہ زندہ ہے، کہیں بھی ہوگا. یہ باتیں ہم کو نہیں ملا، شاید آپ کو مل جائے. جو آپ ٹھکانے بیٹھتے ہو کہ تیسری موت نہیں آئے گی، ان کو مل سکتا ہے. تلاش کرو. کیونکہ لے سر سبا کلم آئے نا شری جا کر مجھ مانند دیدہ. دیکھنے کے برابر سننے کی بات نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نے جب خبر سنی کہ میری قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو غصہ تو ہوا ہے، اب اتنی بات نہیں تھی. لیکن جب آ کے آنکھوں سے دیکھا تو وہ الوا پٹیاں وغیرہ توڑ پھینک دیا اور اس کو پکڑ لیا بھائی. دیکھ کے اس آ جاؤ، تو لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سنا تو قرآن ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھ کر مزید یقین آپ کو ہو جائے گا. ان سے پوچھ لیجیے کہ 100 سال کیسے گزارے جناب. اللہ کہتا ہے 100 سال، تمہارا بھی ایمان ہے کہ 100 سال تک رہے ہو یا نہیں؟ اچھا وہ حکیموں کو جڑتے ہوئے دیکھا کہ نہیں؟ نہیں پوچھو ان سے، یہ پوچھنا چاہیے ان سے. تلاش کرو، جہاں ملے تو ہمیں بھی بتائے کہ ہم بھی آگے زیاد کریں اسے شخص کی. کہا دیکھو جو ثبوت تمہارے سامنے ہے، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسن، وہ تمہارا پانی جیسا ویسا پڑا ہے، وہ تمہارا کھانا جیسا ہے رکھا ہے، تبدیلی نہیں آئی، بدبو نہیں ہوئی، باسی نہیں ہوا، کسی چیز نے کھایا اس کو نہیں. وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ، اپنے کھوتے کی حالت دیکھ لو، کیونکہ یہ واقعہ دنیا کے لیے سبق بنانا ہے. کسی زمانے میں لوگ آگے تمہیں تلاش کریں گے، لہذا یاد رکھو ان کو بتلانا، دیکھ لو، خدا ان کو دکھا دیا ہے. یہ نہیں کہ وہ اگر آپ کو ملے، اگر ملے تو ایسے سنی سنائی بات نہیں، وہ آنکھیں دیکھی بات بتائے گا آپ کو. اللہ ان کو دکھا دیا، منظور رائے پائے منظور نظام کو، بھی دیکھ لو، ہڈیا بھی دیکھ لو، منظور ملا تو کھانا بھی دیکھ لو، پانی بھی دیکھ لو، سب چیزیں دکھا دیے ان کو، تو آپ کو بتائے گا کہ میں جی شک نہ کروں، میں دیکھ چکا ہوں. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، دیکھ لو ان ہڈیوں کو تتر بتر ہو چکی ہیں. ہاں یہ تھا ثبوت دینا قبیلہ سے کا، گدھا گئے اور مرے تو ان کی ہڈیاں ہڈیاں الگ ہو جائیں، اس میں کچھ ٹائم چاہیے. 100 سال نہ صحیح، 1 مہینہ سے ایک مدت ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ ثابت ہوا کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں ابھی اٹھاؤں صبح اٹھاؤں شام اٹھاؤں، یا صبح سو کر شام اٹھاؤں شام سو کر صبح اٹھاؤں، یہ بات نہیں ہے. اتنے عرصے میں یہ کام نہیں ہوتا، اس لیے یہ مدت لگی ہے. تم دیکھ لو، کیسا ننشز وائر ہڈیوں کیسے ملاتے ہیں، ثم نكسوها لحما، اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، جب ساری باتیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ وہ یہ اس طرح ہڈیا بنی ہوئی ہے اور یہ مل گئی، وہ ہڈی ادھر آئے وہ مل گئی، آپس میں جانور تیار ہوئی، تو کافی عرصہ لگا ہے. اور یہ پانی اور وغیرہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، دونوں باتوں کے دلیل ان کے سامنے موجود ہے. طویل ایسا رہنا اور اس چیز کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ یہ سارا انتظام میں نے کیا، جنگل میں اس کو مار دیا، کھانا اس کا رکھا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اللہ کی مرضی کے بغیر. سمجھ آئی بات؟ مجاہروں کو ہٹا کے دیکھو درگاہ پہ کیا بچتا ہے، کچھ نہیں بچے گا. تم نے تو یہ سنا دیا ہے کہ حلوا کھاؤ گے گردن ٹوٹ جائے گی، پیٹ پھول جائے گا. وہ پیٹ پھولے گا ان کا جن کی چیز کھائی جاتی ہے، ان کو ہٹاؤ دیکھو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو تم جو کسی چیز کو بچا نہیں سکتے, یہ اللہ کی قدرت ہے جس چیز کو جب چاہے بچائے. کوئی جانور اس کی مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا, کوئی پی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا نہیں جتنے دنیا میں جانور ہیں, جاندار چیزیں ہیں, کوئی چیز کھاتا ہے کوئی کوئی نہیں کھاتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جانور ہیں, درخت ہیں, پتے ہیں, کئی درختوں کو جانور کھاتے کہیں ان کو نہیں کھاتے. ان کے لیے مضر کئی ایسے جانور ہیں کئی درختوں کو نہیں کھاتے, دوسرے ان کو کھاتے ہیں. کئی ایسے کسی جانور کئی ایسے پتے جن کو کوئی جانور نہیں کھاتا. لیکن اللہ کی مخلوق کے اندر ایک ایسا جانور ہے جس کو ہر چیز کے کھانے کی ضرورت ہے. اگر اونٹ کھائے مر جائے, گھوڑا کھائے مر جائے, بکری کھائے مر جائے, لیکن ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹی کمزور جو چاہے وہ کھا سکتی. ثم کلی من کل ثمرات, شہد کی مکھیوں کا تم سب چیز کھا سکتی, تم ہر چیز کھا سکتی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے عورتوں کا دودھ حرام کر دیا, وحرمنا علیہ الماء من قبل, سارے دودھ اس کے لیے حرام کر دیے. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بادشاہ اس کی ہر چیز پر ہے, ہر چیز پر وہ غالب ہے. کس طرح اس کا کھانا بچ گیا, پانی کیسے بچ گیا, کسی پرندے کو کسی جانور کو اجازت نہیں تھی کھانے کی, اس کی مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا, اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتا. جنگل میں کوئی چیز چھوڑ کے دیکھو, بڑے کچھ بھی نہ ہو, کوئی جائے گی کئی جانور جمع ہو جائیں گے, لیکن وہاں کسی کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی, کسی کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت کی قدرت سے نہیں ہو سکتا. تو میرے دوست, اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر منواتا ہے. کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. ایک بے جان چیز اگر اس کو اللہ تعالیٰ جاندار چیز کا اسے کام لے تو لے سکتا ہے. فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور, تم جس سے بھی بات کرتے ہو اپنی طاقت کے مطابق, تم کو جتنی طاقت دی ہے وہاں تک تم کام کر سکتے. جو مر چکے اب تمہاری طاقت نہیں کہ تو اپنی بات ان کو سنا سکے, تمہاری طاقت ختم ہو گئی. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ میری طاقت بھی ختم ہو گئی. ان اللہ یسمع من یشاء, میں جس کو چاہوں اپنی بات سنا دوں, سنا سکتا ہوں, جس سے بلواؤں بلوا سکتا ہوں. قیامت کے دن جب تمہاری آنکھیں گواہی دے گی, کان گواہی دیں گے, بدن کی چمڑیاں گواہی دینے لگیں گی, تو وہ چمڑیوں کو کیا کہیں گے؟ لم شہدتم علینا وقالون جنودہم لم شہدتم علینا, تم نے گواہی کیوں دی؟ چمڑیوں کہیں گے تم نے گواہی کیوں دی, اور جو کچھ ہم نے کیا وہ تمہارے لیے. جھوٹ بولا، شریعت کا انکار کیا، حدیثوں کا انکار کیا، رشوت کھائی، سود کھایا، جھوٹ بولا، دین والوں پہ حملے کیے، ان پر کفر بھی فتنے لگائے، جو کچھ کیا تم کو بولنے کے لیے، تم نے کیوں ہمارے خلاف اپادے بیٹھے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، جس رب العالمین نے جی ہر چیز کو بلوایا اسی نے بلوایا ہے، وہ درخت کو بلوا سکتا ہے، لکڑی کو بلوا سکتا ہے، پتھر کو بلوا سکتا ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، آسمان سے خطاب کیا، زمین سے خطاب کیا، کیا یہ شاعرانہ تخیل تھا؟ جیسے شاعر کہتے ہیں کبھی رات کو خطاب، کبھی بادل کو خطاب، کبھی کس کو، چاند کو، کبھی سورج کو، ستارے کو، ہوا کو خطاب، پانی کو خطاب، یہ شاعرانہ تخیل تھا؟ نہیں، مالک کہتا ہے، آسمان سے خطاب کرتا ہے، زمین سے خطاب کرتا ہے، تو ہمارے حکم کے سامنے آ جاؤ، خوش ہو نہ خوش ہو، راضی ہو نہ راضی ہو، آنا ہے، تو آگے لفظ کیا ہے؟ کال تا، دونوں نے کہا، کال تا، دونوں نے کہا، آسمان زمین میں اتائنا پائی، ہم آ گئے مانتے ہوئے، حکم کو قبول کرتے ہوئے، راضی تو اللہ کے طور پہ تمہارے حکم کے آگے جھکے ہوئے، وہ جس سے بھی کلام کرے تو کر سکتا ہے، کیا آپ نے سنا نہیں کہ قیامت کے دن تمہارا خزانہ، یہ حدیث نہیں ہے، خزانہ سانپ کی شکل میں تمہیں کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ انا کنزوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، بے جان چیز کو جان میں ڈال دے، جاندار کو بے جان کر دے، یہی جو نشانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے گھٹنے ٹیک دیے، ورنہ انہوں نے لکڑیوں کو، رسیوں کو سانپ کی شکل دکھائی، یخیل الیہم من سحر ما انہا، یخیل الیہم من سحر ما انہا قصا، سحروا اعین الناس وجاؤوا بسحر عظیم، جادو کے ساتھ ان کی آنکھوں پر اتنا حملہ کر دیا، اتنا ان پر جادو اثر کر دیا کہ ان کو نظر وہ چیزیں ایسے آ رہی تھی کہ وہ رسیاں اور لٹھی لاٹھی دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، حالانکہ تھا کچھ نہیں، دوڑ رہی ہیں، وہ سارے سام ڈر گیا، پانچ بھی لگتی تھی خود منہ سام ڈر گیا، آواز آئی لا تخفنک انت الاعلى، بال کی معافی امیر مسمت ڈرو، غلبہ تیرا ہے، انہوں نے پھینک دیا جو کچھ ان کے پاس تھا، اپنا جو زور تھا وہ لگا گیا، اب تو لاٹھی پھینک تماشا دیکھ، فالقا عصا فیضا ہی سو بانو فلما القا فیضا ہی تلقف ما یافقون، جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو پھینکا تو وہ تو حقیقی سانپ بن گیا، اس میں کوئی تخیل نہیں تھا، کوئی دکھاؤ نہیں تھا، اگر دکھاؤ ہوتا تو جادوگروں کو سانپ نظر نہیں آتا، ان کو لاٹھی ہی نظر آتی، جب انہوں نے پہلے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کو سانپ نظر آئے، لیکن ان کو سانپ نظر نہیں، ان کو یہ جو رسیاں پڑی لاٹھی سامنے پڑی، لیکن دوسرے لوگ جن کے آنکھوں پہ جادو کا اثر ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سانپ چل رہا ہے، ان کو نظر ایسا آئی جو خیے میں لے، لیکن جادو کا انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو ہوتا تو ہم کو تو لاٹھی نظر آتی، لوگوں کو چاہے سانپ نظر آئے چاہے کوئی اور چیز نظر آئے، لیکن ہم کو تو وہی لاٹھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں، یہ حقیقت بدل گئی اس کی، ایک خشک لکڑی، ایک مردہ چیز وہ اسی وقت زندہ ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی، جب بھی گردی ہوتی ہے ساری چیزوں کو نکل جاتی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ آیت ہے، یہ جادو نہیں، یہ کھیل نہیں. سمجھ گئے کہ اگر جادو ہوتا تو ہمارے آنکھوں کا کوئی ایسا نہیں ہوتا، لہذا آنکھوں کا دھوکا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس مثال سے میرا مطلب یہ تھا کہ ایک مشکل لکڑی کو زندہ جانور بنا دیا اس نے. کون ہے کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر سکتا ہے؟ متفاد تم نے دیکھا نہیں، خون بنا کس نے دیکھا نہیں، گوشت بنا کس نے دیکھا نہیں، لیکن وہ دکھی ہوئی باتیں لوگوں نے دیکھ لیا، ہزاروں کا لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا کہ خشک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ ٹیکا دے کے چلا چلا ہے چلا ہے، اس کو بھی پتا نہیں کس میں یہ کام بھی ہے. اس کو اتنا پتا تھا ہی آسا ہے توقع علیہ اور شبحان غلمی ولی دیا بائے وہ مجھے کئی کاموں میں آتی ہے، میں ٹیکا دیتا ہوں اس پر، بکریوں کے لیے کام میں آتی ہے وغیرہ صاحب. اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا جب ان کو ہوا کہ اس کو پھینک دو تو سانپ بن گیا تو خود جا کے بھاگنا پھر لگ نہیں جائیں گے. اب یہاں دیکھو اللہ اور نبی کے علم کا فرق، خالق اور مخلوق کے علم کا فرق دیکھ لو. خالق کہتا ہے اس کو پھینک دو، پوری زندگی اس کے ہاتھ میں لگ نہیں رہی، ہمیشہ پھرتا رہا، چلتا رہا، ہمیشہ ہاتھ میں ہے. اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ کیا ہوگا. جب اس کو پھینکتا تھا کہ زندہ جانور بن جاتا، خود اس پتنی لکڑی سے بھاگتا ہے. دیکھا تو میں نے یہ بتانا، یہ مقصد تھا کہ وہ ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، جان والے سے جب چاہے جان چھین لے، بے جان کو جب چاہے جان بخش دے. یہ اس کی مرضی کی. اصحاب کعب سوئے ہوئے ہیں، ولبثوا فی کعبہم ثلاثہ مئات سنین وزادوا تسعا، 309 برس وہاں پڑے تھے، مرے بھی نہیں. اور بتلاتا ہے قرآن، وَنُقَلِّبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں کروٹ بدل رہے تھے. کروٹ بدلنے والا موجود ہے پر 300 برس سے گزر گئے. جب اٹھے تو ان سے وہ بھی کہتے ہیں کہ لبسنا یوم لو باد یوم، دن یاد آ دن ہم یہاں ان کو بھی بتا دیں گے. اور تمہارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ دن ہو رات ہو سارا پتا ان کو لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور مزید تفصیل میں کیا سناؤں، اب آپ سوچئے 300 برس تک نہ ان کو بھوک نے ستایا، نہ پیاس نے تکلیف دی، نہ کسی جانور نے کاٹا، نہ کسی کیڑے چوٹی نے کاٹا، اور اتنے عرصے کے بعد ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک مہینہ ناخن بال نہیں کاٹا تو کیا حال ہو جاتا ہے، صحیح ہے نہیں صحیح؟ ایک سال ناخن نہیں کاٹا تو کیا ہو جائے گا، وہ آدم خور بن جائے گا. بال نہیں کاٹا تو کیا بن جائے گا، جسا تو بن جائے گا، وہ جو دجال کا تھا وہ بن جائے گا. بابا ہی نا، لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اگر تبدیلی آتی تو یہ نہ کہتے کہ لبسنا یومن آباد یومن، ہم جتنی آباد یہاں رہے ہیں. کافی وقت ہو گیا، دیکھو کتنے بال بھر گئے ہیں، کتنے ناخن ہو گئے، یہ تو کوئی زمانہ گزر گیا یا کوئی ان کو بتا رہی، کوئی تبدیلی نہیں آئی. بڑھنے والی چیز کو روک دیا. خون اپنا ورک کر رہا ہے, خون اپنا کام کر رہا ہے, لیکن ان کا بیرون سے بالو کا بڑھنا خون کا اثر ہے, ناخن کا بڑھنا خون کا اثر ہے, تو خون اپنا ورک کر رہا ہے لیکن اثر اس کا باہر نہیں آتا. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان اللہ یسمعو من یشاء, وہ جس کو جیسے سنانا چاہے سنا سکتا ہے. تم نہیں سنا سکتے, تمہاری وہ چیخ پکار نہیں سنتے, تمہارا چلانا نہیں سنتے, تمہاری بات وہ نہیں سن سکتے. چاہے ان کے قبر پر کھڑے ہو آوازیں دے ہو, کوئی نہیں سنے گا. وہ اذان دیتے ہیں, اذان دی جاتی ہے دفن کرنے کے بعد. بھائی کس واسطے؟ وہ نہیں آیا, اب اس کو کیا کہے گی ماننے کے بعد؟ جو دیکھ جو کچھ نیکی کرنی ہے اللہ کے رستے میں دینا ہے, اللہ کے دی ہوئے مال سے اللہ کے رستے میں دینا ہے, تو مرنے سے پہلے دے دو. جو نیکی کرنی وہ پہلے کر لو. یہ نہ ہو کہ موت آ جائے اور تم کہو کہ یا اللہ مہربانی کرو, تھوڑی سی مہلت دو, میں نیکی کر لوں, میں صدقہ کر لوں, میں خیرات کر لوں. ابھی جان نہیں نکلی, ابھی جان نکلی نہیں, یہاں تو جان نکلنے کے بعد بھی بخشوا لیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ جان نکلنے کے بعد بھی بخشوا لیتے ہیں. اعمال نامے کی لسٹ کو بڑھا سکتے ہیں, لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو. جان نکلنے سے تھوڑی مہلت میں خیرات کروں. فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, وقت جب آئے گا کچھ مہلت نہیں مل سکتی. تو اس وقت کیا کام آ سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں, عمل جو ہے وہ مرنے سے پہلے ہے. جب عمل کا ٹائم تھا, جب اذان کا وقت تھا, حیل اسلام کی آواز تھی, نماز پہ آ جاؤ, نماز پہ آ جاؤ, آ جاؤ, تو وہاں تو آئے ہی نہیں. اپنے دھندے میں مصروف, اپنے کاروبار میں مصروف, اپنے مشغولی میں مصروف, کھیل کود میں مصروف مصروف, وہ تو آیا نہیں. لیکن اب جب مر گیا, عمل کے دفتر لپیٹے گئے, اب اذان بھی جاتی گا تو کلمہ پڑھ لے گا. حالانکہ اس پہ یہ ثبوت دو ہے کہ اس بےمان نے کلمہ تو پڑھا ہی نہیں, تو اب پڑھے گا. اگر اس نے زندگی میں پڑھا ہے تو پڑھے گیا بڑھو تو. یعنی مانا کس نے پڑھائی کلمہ نہیں, اب پڑھے گا. یہ ثبوت دے رہے ہیں. تو یہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہے؟ یا تم ان کو پکارو, تمہاری چیخوں پکارو سنے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالی کی قدرت ہے, ان اللہ یسمع من یشاء, جس کو بھی چاہے اپنی بات سنا دے, جو کچھ چاہے وہ سنا دے, اس کا اختیار ہے. جب بھی چاہے وہ مرغ سے خطاب کر سکتا ہے, پتھر سے خطاب کر سکتا ہے, آسمان زمین سے خطاب کر سکتا ہے, جس چیز سے چاہے وہ خطاب کر سکتا ہے. تو اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو میرے دوستو, یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب توحید اور سنت کو گرانے کے لیے, یہ بہانے جتنے بنائے گئے ہیں, ایک طرف اللہ تعالی کی بادشاہت کو گرانے کے لیے, یہ اور باتیں بھی تم خود گر جاؤ گے. اللہ کی بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں. اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو درمیان سے ہٹایا جائے, کیونکہ اس کی سنت سے اس کتاب کی تفسیر ہوتی ہے. اس کی سنت کے بغیر یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن آج کل کے مفسر ممبر مل گیا تو بس وہ قرآن کے مفسر بھی بن گئے اور سنت سے مستغنی ہو گئے. ایسے مفسرین کو اور ایسے خطیبوں کو امیر عمرہ نے پہلے ہی تان لیا تھا. تو کہا تھا کہ اہل رائے آداء سنن, جتنے بھی رائے کے پیچھے چلنے والے رائے قیاس کے پیچھے, وہ سنت کے دشمن ہیں, حدیثوں کے دشمن ہیں. جتنے بھی لوگ رائے کے پیچھے چلنے والے ہیں, قال فلان القیل قضا, ہمارے حضرت نے فرمایا, ہمارے بزرگ نے فرمایا, فرمایا یہ لوگ سنت کے دشمن ہیں, حدیث کے دشمن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیتہم السنن, سنت نے ان کو تھکا دیا ہے, یہاں ان کا کام نہیں بنتا. حدیثوں نے ان کو تھکا دیا, منع عجز کر دیا, ان کا کام یہاں نہیں بنتا. اب جب تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے آئیں گے تو وہ قرآن نے کے مقابلہ کریں گے. فخذوہم بالسنن, تم ان کو حدیثوں سے پکڑا کرو, کیونکہ حدیث ہی قرآن کی تفسیر ہے. اور جتنے فرقے آئے وہ حدیث کا انکار کر کے آئے میدان میں, جہاں جو بات اپنے مرضی کے خلاف آئی فوراً حملہ کر دیا. کسی زمانے میں یہ اعتراض اٹھی تھی حدیثوں کے منکرین کی طرف سے کہ جناب حدیث کیوں کچھ شرک سکھاتی ہے, اس لیے ہم نہیں مانتے. ارے کون سی شرک؟ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت اسود کو بوسا دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کو مٹانے آئے, پتھروں کی تعظیم ختم کرانے آئے, اور یہ پتھر کو چومنا یہ شرک ہے, لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ قرآن اس سے زیادہ شرک سکھاتا ہے. اگر پتھروں کو چومنا شرک ہے تو پتھروں کو چکر کاٹنا تو اسی طرح ہی ہے. من یتوفو بالبیت العتیق, بہت بڑا شرک ہے. خدا کی قسم ماں ان کی مر گئی پھر وہ اعتراض ہم نے نہیں سنی. اس طرح جو یہ معترض حدیثوں پہ ہوتے ہیں کہ یہ قبا کا عذاب نہیں ہے, یہ فلان نہیں, یہ فلان نہیں ہے, یہ سب سنت کے انکار کا نتیجہ ہے, کیونکہ ان کا جو اپنا مقصد ہے وہ سنت سے پورا نہیں ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے نکل کر خود قرآن کے مفسر و حامل بن جائیں. جہمین صفات کا انکار کیا، جنت و دولت کا انکار کیا، اللہ کے قیامت میں اللہ کے دیدار کا انکار کیا، قدریے نے جو کچھ انکار کیا، مؤمنوں نے جن جن باتوں کا انکار کیا، وہ سب اس کا اثر سبب یہی تھا. خواج نے کبا عذاب کا انکار کیا، نئی بات نہیں ہے یہ، کبا کے سوال کا انکار ان لوگوں نے بھی کیا، سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا. اس بنا پر، حدیث کو ہٹانے کی بنا پر، حالانکہ عذاب کے قبر کے متعلق متعدد حدیثیں ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، سوال کے لیے روح لگائی جاتی ہے. اگر یہ قرآن کے خلاف ہے تو پھر اسے تو نہیں مرا ہے نا، خدا بھی زندہ ہے. جس کتاب کے اندر خود تناقض ہو اس کو کون مانے؟ معاذ اللہ، کوئی تناقض قرآن میں نہیں، کوئی تناقض حدیث میں نہیں، اور کوئی حدیث کے درمیان میں تناقض نہیں. یہ تناقض تمہارے دماغ میں ہے، تمہارے عقل میں ہے، یہ فتور تمہارے دماغ میں ہے. تم اپنی بیماری کا الزام خود حدیث میں دے رہے ہو، تم خود بیمار ہو. معیار کی بیماری علاج کراؤ اس کا. جس کو معیار کی بیماری ہوتی وہ ہوتا ہے کہ میں تو صبح کی سارے بیمار ہوں. نکلنے علامت بھی یہ لکھتی شاہد صاحب اٹھا کے دیکھے، شاہد صاحب میں دیکھیں گے تو معیار کی یہ تعریف ہے، وہ سمجھے گا کہ میں سب سے زیادہ تندرست بیمار ہوں. یہ معیار کی بیماری اپنے دماغ کا فتور ہے اور وہ حدیث ٹھوپا جا رہا ہے. ورنہ یہ بات نہیں ہے. حدیث میں جو باتیں آئی ہیں، قرآن میں جو بات آئی ہے وہ ہمیں ماننی ہے. ہمارا وہ عقل نہیں جو اس کے خلاف آتا ہے، ہمارا ہی وہ فہم نہیں جو اس کے خلاف آتی ہے. اس کو ہوا بولتے ہیں. قرآن نے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک عقل اور ایک ہوا. عقل وہ چیز ہے جس کو فہم کہتے ہیں، ہوا وہ نفسانی خواہش ہے. ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ عقل قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی، لیکن ہوا خلاف ہو سکتی. ثم جعلنا کلا شریعت من الامر فلا تتبعها ولا تتبع هوا الا لا يعلمون. ہوا کے اتباع سے روک دیا اور شریعت کی پیروی کا حکم دے دیا. تو قرآن حدیث شریعت ہے، اس کے خلاف جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ ہماری ہوا ہے، عقل نہیں. ہر ایک فن، ہر ایک فن کا آدمی ہوتا ہے. جو آدمی جس فن کا ماہر نہیں، اس میں اترتے ہی فن کا امام بن جاتا ہے، تو اس کو کئی غلطیاں ہوتی ہیں. کئی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. صرف پڑھنا کافی نہیں. وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک انجینئر ہی پاس کر کے آیا تھا، تو انہوں نے پڑھا یہ تھا کہ اینٹوں کو پانی میں ڈال دو تاکہ وہ ان کے اندر جاذبیت ہو، سمر جائے اچھی طرح سے. تو ایک جگہ دیوار کا کام کروا رہے تھے تو اینٹوں کی دیوار جو تھی کچی اینٹ پانی میں ڈال دو. صاحب یہ پانی میں جائیں گی تو یہاں کوئی معاملہ ختم ہو جائے. نہیں، انجینئر میں ہوں تو ہو گیا. ہاں صاحب ٹھیک ہے، جب وہ پکی اینٹیں ہوتی تو پانی میں گل دے. نہیں نہیں پیو تو انجینئر میں ہوں، ڈالو پانی. اب کیا کریں گے، اینٹیں ڈال دی صبح کو اٹھے تو وہ مٹی پڑی تھی. تو یہ ہے ہمارے مولویوں کا حال، سمجھو. کہیں ایک نام مل جائے، کہیں ایک نام مل جائے اور اس میں تھوڑی سی کلام ہے، اسی نام کا راوی کوئی ہماری روایت میں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، وہی ہوگا. وہ قصہ سنا ہے نا کہ وہ کسی کو پھانسی کی سزا مل گئی، کہتا ہے کہ صاحب وہ پھانسی کی رسی سے گلے میں تو آتی نہیں. اچھا جس کے گلے میں آتی ڈال دو. آسمان زمین کا فرق ہے. مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں پہ حملہ کیا جاتا ہے آیو پر ان کا بیان ایک نئی کتاب میں آ جاتا ہے. مثلا مشتبہ ہے, دو نام ایک دوسرے کے باب ہیں لیکن پتا نہیں کہ یہ وہ ہے یا وہ ہے. ایک آدمی سچا ہے ایک جھوٹا ہے, دونوں ہم نام ہیں. اب یہاں ان کی معرفت کیسی ہوگی؟ مثلا ترمذی میں ایک راوی آیا ہے الف, ایک الف سچا ہے ایک الف جھوٹا ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ یہ الف یہ کون سا ہے, سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ان کی دو صورتیں ہیں. ایک تو صورت ہے کہ دونوں کے استاد اور شاگرد دیکھنے پڑیں گے. یہ صرف بیٹھ کر یا مسلے میں کام کرنے کا نہیں ہے, کتابوں کو دیکھنا پڑے گا, وہاں گردانی کرنی پڑے گی, پتا لگ جائے گا کہ کس کے کون استاد ہے کون شاگرد ہیں. اس سے وہ دونوں ایک دوسرے الگ ہو جائیں گے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک طبقے کے ہوتے ہیں, دونوں کے شاگرد دونوں کے استاد بھی ایک ہوتے ہیں, لہذا یہ تمیز بھی نہیں ہوتی ہے. تو وہاں بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اس کی ایک آسان صورت ہے کہ ہم نے ترمذی میں ایک راوی مبہم دیکھا, صرف اس کا نام دیکھا, پتہ نہیں کہ آگے یہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا پوتا ہے, سچا ہے یا جھوٹا ہے, ان دونوں میں کون ہے. تو ہم کو دوسرے کتابیں دیکھنی پڑے گی, وہی حدیث وہی روایت. ابو داؤد میں, ابن ماجہ نے, نسائی نے, مسند احمد میں, بیہقی میں, دارالترمذی میں, ابن خزیمہ میں, ابن حبان کی کتابیں چھپ چکی ہیں, کہیں نہ کہیں بیان آ جاتا ہے کہ فلاں آپ بیٹا بنا دیں, معاملہ ضائع ہو جاتا. اگر وہاں نہیں پتا تم کو لگتا تو وہاں بھی تم کو اس پر یہ جھوٹا کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے. کس طرح بھی تم نے کہہ دیا, وہاں یہ کہیں گے کہ میں اس کو مجہول سمجھتا ہوں, مجھے پتا نہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے.
یہاں تو بتیرے بات بھی کہہ رہے تھے,
یہ کہہ دو کہ ہمیں یہ پتا نہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تم کہ اب یہی جھوٹا ہے یہی مورا بھی ہے, بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے پتا نہیں. تو اس طرح چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو رد کیا جاتا ہے, یہ غلط بات. ہم سے جو جدا چیز ہے, من وراہم برزخ, ایک بہت بڑا درمیان میں پردہ ہے, اس طرح کی باتیں ہیں. وہاں ہم اپنا عقل نہیں چلا سکتے, اپنی فہم نہیں چلا سکتے, وہاں یہ تمہارے کان ہی کام کر سکتے, آنکھ وہاں نہیں کام کر سکتی, نہیں دیکھ سکتے تم. جو کچھ تمہیں بتلایا گیا ہے اللہ کی کتاب کے اندر, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر, اس میں تمہیں کسی شک کرنے کا کوئی حق نہیں. تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, ایماندار تو وہی ہے. دیکھو قرآن حسرہ کا فیصلہ دیتا ہے, حسرہ کرتا ہے انما المؤمنون, اس کے سوا کوئی صورت نہیں. حسرج کو بولتے ہیں, ایماندار صرف وہی ہے جو اللہ کو بھی مانے, اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے, پھر اس ماننے میں کوئی شک نہ کرے. رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال آتے ہیں. یہ آیت آئی ونا شرم یومل قیامت علا وجوہ, قیامت کے دن ہم ان کفار کو منہ کے بل اٹھائیں گے. صحابہ نے سوال کیا منہ پہ بل پر لوگ کھڑا کیسے ہو گئے, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ تمہارا منہ بند کر دیا کہ اعتراض نے کیا کرو, جو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا ہے. قرآن حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, جو تمہیں بتلایا گیا تم اس میں شک نہ کرو. جواب کیا دیا؟ کہا جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے, یہ اس کی قدرت. کیسے چلا؟ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على عجلين ومنهم من يمشي على أرضين يخلق الله ما يشاء. جیسے بھی بنائے کئی چیزیں ہیں جو بغیر پاؤں کے پیٹ کے بل چلتی ہیں, کئی چیزیں دو پاؤں پہ چلتی ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع, ایسے بھی جو چار پاؤں پہ چلتی ہیں. یخلق اللہ ما یشاء, بنانے والا جیسا بھی چاہے بنا دے. یہ تمہیں دکھاتا ہے تم اللہ کی قدرت میں شک کرتے ہو. اپنے فہم کی بنا پر یہاں ایک سوال میں نے کہا کہ 40 قدم پر پاؤں کی آہٹیں سنتے ہیں دفن کرنے کے بعد. یہ 40 قدم کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ اپنے طرف سے ایک جملہ ڈال کر پھر اعتراض کا سبب بنانے کی کوئی جانداری؟ یہ نہیں کہا کہ جب تم آتے ہو تمہاری پاؤں کی آہٹ سنتے ہیں, کسی حدیث میں نہیں. جس وقت تم جا رہے ہیں اسی وقت وہی الفاظ روح لوٹنے کا اسی وقت ہے سوال کے لیے. تو اس کا تو کوئی انکار نہیں. جو چیز ہمیں کہی گئی, کئی چیزیں ہمیں اور بتائی گئی ہیں, ہم سب کا انکار کرو گے کہ کبا اتنی کشادی ہوگی, اتنے گز کشادی ہوگی, کیا یہ چیز تم کابل کہا کرو گے؟ اور اچھا چلو اس کو بھی چھوڑو, کہاں بھی عذاب ہوتا ہے وہ آوازیں دیتا ہے. یسمعوا کل شین لفقلیں, جن لوگ انسان کے سوا ہے چیزیں ان کی آوازوں کو سنتے ہیں. یہ کون سی عقل ہے کہ اس جگہ آواز ہو, گدھے سنے, گھوڑے سنے, حیوان سنے, انسان لوگ سنے. کان ہم کو بھی ان کو بھی ہے, اس کا بھی انکار کرو گے؟ پھر آگے چلو, اعمال اس کے اعمال اگر اچھے ہیں تو نیک صورت کی شکل میں آئیں گے, برے اعمال ہیں تو بری شکل میں آئیں گے. اس کا بھی انکار کرو گی کہ عمل کیسی شکل ہوگی؟ اچھا عمل کا طول تو مانتے ہو کہ قرآن سے بھی انکار کرو گے؟ عمل کا طول ہوگا, کیسے طول ہوگا؟ طول تو اس چیز کا ہوتا ہے جس میں جسم ہو, جس کے اندر کوئی مادہ ہو, کثافت ہو. عمل کیسے تولا جائے گا؟ انکار کرو قرآن کا, یہ بھی عقل کے خلاف. ایک جگہ قرآن میں آیا ہے, تم تو ساری چیزوں کا انکار کرو گے. یہ اصلہ دشمنی, حدیث سے دشمنی, وہ ان کئی شکلوں اور رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے. کوئی فرقہ اور سنت کی دشمنی کے بغیر نہیں آ سکتا دنیا میں. میں آپ کو بتا دوں, بنے آپ کو بات ہی میری بری لگے, آل حدیث کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ پہلے حدیث کے اندر کوئی قلعہ نکال کر میدان میں آئیں گے. حدیث میں ایمان رکھ کر کوئی فرقہ قائم نہیں رہ سکتا. جمبیزا کو حق ہے کہ حدیث کا انکار کر کے قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرے. تو کیا تم کو حق نہیں ہے؟ دوسروں کو حق نہیں ہے؟ ہمارے جعفری دوست صحابہ کا کفر ارتداد قرآن سے ثابت کرتے ہیں. سمجھ آئی بات نہیں؟ سوچو اس بات. اعمال کے طور قول کا بھی انکار کرو ہو کیسے تلے گا, کیسے بدل ہوگا, عقل کے خلاف بات ہے. یہ بات غلط ہے. یہاں اپنے عقل کے دوڑے کو گھوڑے کو مت چلاؤ. سوا رضا و تسلیم کے یہاں کوئی چارہ نہیں. وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, جھک جاؤ مان جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر اعتراض کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, وہ اللہ کے دشمن ہیں, وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. قرآن فیصلہ دیتا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضلالین, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف وہ ذلیلوں کی جماعت میں ہیں, وہ عزت والی جماعت نہیں ہو سکتی. ان کے سردار نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا لیخرجن الاعز منہا الاذل, ہم عزت والے ہیں ذلیلوں کو نکالیں گے. پھر کیا ہوا؟ جو ہوا تم کو معلوم ہے. تو میرے دوستو, جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا ماننے والا مسلمان ہے, اور ان پر اعتراض کرنے والا اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اور جس شخص کو اللہ پر ایمان ہے اور قیامت پر ایمان ہے وہ ایسے شخصوں کو اپنا دوست کبھی نہیں سمجھے گا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جن لوگوں کو اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو تم کبھی نہیں پاؤ گے, کبھی نہیں دیکھو گے کہ ایسے شخصوں کو اپنا دوست بنائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. یہ ہے مسئلہ الگ ہونے کا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, بس تسمیہ پڑھتے رہو تمہیں یہی چھوڑا جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا ہے. خطا یمید الخبیث من الطیب, پاک اور پلیت کو الگ کرنا ہے. افسوس ہمارے اندر وہ ایمان نہیں, ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں, ورنہ تقویٰ کا یہ تقاضا نہیں ہے تو بدعت اور سنت ساتھ چلے, شرک اور چلے, حدیث کا انکار اور قرآن کا ایمان ساتھ چلے. قرآن پر ایمان اور حدیث کا انکار یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. بدعت اور سنت ساتھ چلے یہ نہیں ہو سکتا. توحید اور شرک ساتھ ساتھ چلے یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے تقویٰ نہ ہونے کا نتیجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تمہارے اندر تقویٰ آئے گی تو اللہ تعالیٰ تم کو الگ کر دے گا. منافق اور مسلم ساتھ نہیں چلیں گے, سنی اور بدعتی ساتھ نہیں چلیں گے, موحد مشرک ساتھ نہیں چلیں گے, قرآن کا ماننے والا اور سنت کا منکر ساتھ نہیں چلیں گے. ایک چیز سنت کا انکار کر کے قرآن کو نہیں مان سکتا, یہ سن لو. اس طرح صحابہ کے دشمن جو تین کا دشمن ہے وہ چوتھے کو نہیں بچا سکتے, اور جو چوتھے کے دشمن ہے وہ تین کو نہیں بچا سکتے. ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کا دشمن علی رضی اللہ عنہ کا دوست نہیں ہو سکتا, اور علی رضی اللہ عنہ کا دشمن ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کا دوست نہیں ہو سکتا. حدیث کا منکر قرآن کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے. تمہیں پتا ہے حدیث کہاں سے آئی؟ پہلے تم کو حدیث ماننی پڑے گی, اس کے بعد قرآن کو ماننا ہوگا. نہیں مان سکتے تم قرآن کو, میں تمہیں بتاؤں بات تو بڑی کڑی ہے. مولویوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جو تعویل و قیاس کے پجاری ہیں, لیکن کان کھول کے سنے میں حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ قرآن کس کے منہ سے نکلا بتاؤ, کس کے منہ سے نکلا؟ جبرائیل نے, کس علیہ السلام نے کس کو بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کسی اور صحابی نے سنا؟ کسی اور نے سنا؟ نہیں سنا. الحمدللہ رب العالمین, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس کے الفاظ ہیں نا, اسی قرآن کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موبائل سے نکلے صحابہ نے سنے یا کوئی اور صورت ہے, یا جبرائیل سے صحابہ نے سنا؟ ٹھیک. اب آگے انما الاعمال بالنیات, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کیا اس کو بولتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ کس کے منہ سے نکلے؟ دونوں الفاظ الحمدللہ رب العالمین قرآن کے الفاظ ہیں. غور سے سمجھے اس چیز کو. الحمدللہ رب العالمین قرآن کے الفاظ ہیں, انما الاعمال بالنیات حدیث کے الفاظ ہیں. دونوں ایک منہ سے نکلے ہیں, سننے والوں نے اسی ایک منہ سے سنا. جبرائیل سے نہ اس کو سنا نہ اس کو سنا, ٹھیک ہے یا نہیں؟ دونوں ایک منہ سے سنا. پھر ان دونوں میں فرق کس نے کیا کہ یہ قرآن یہ حدیث؟ یہ فرق کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی کا کون قرآن ہے یا حدیث؟ سمجھتے ہو میری بات؟ نبی کا قول قرآن ہے یا حدیث؟ حدیث. تو نبی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین قرآن ہے, یہ حدیث ہے. اسی نے فرق کیا نا. جب اس فرق کو نہیں مانتے تو قرآن سنت کو الگ کیسے کرو گے؟ پہلے تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا. لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. حدیث کے ساتھ دشمنی, محدثین کے ساتھ دشمنی, کبھی قرآن سے ٹکراتے ہو, کبھی کوئی بہانہ اور ہیلا بناتے ہو, کبھی اپنے عقل کو حاکم بناتے ہو. تم تو محکوم ہو, تم حاکم بنے کب ہو؟ اللہ نے حاکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما آتاک اللہ. لیکن وہ بھی جو تم کو اللہ بتلاتا ہے اس طرح تم کو حکم کرنا ہے. تو تم سنت پہ اعتراض کر کے اور قرآن کے لیے ایمان کا دعویٰ کہاں کرے؟ یہ بات معقول نہیں ہے میرے بھائیوں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, چمڑ جاؤ اللہ کے حبل سے, چمڑ جاؤ اللہ کے حبل سے. سارے کے سارے حبل کا معنی کیا ہے؟ حبل کی مانا عربی میں کیا ہے؟ مولوی سی پوچھو رسی کہاں رسی لٹکتی ہے چمڑے, اس بتاؤ دکھاؤ کہاں ہے, کہاں ہے وہ کس کونے سے لٹک رہی کہ ان کو چمڑ جائے, دکھاؤ رہا تھی ہم کو. جب ہے نہیں تو خدا کیا لگ رہا ہے کہاں وہ رسی؟ تم کہو گے اس سے مراد قرآن ہے. بھئی یہ کون سا محاورہ ہے؟ کوئی لغت ہے, محاورہ ہے, استعمال ہے؟ کوئی بتاؤ کہ عرب کلام میں کسی مجموعے کو, کسی کتاب کو, یا کسی پنکھڑ کو, یا کسی مضمون کو حبل کہا گیا ہے؟ کہ میں وہاں پیش کا ہوں لغت کا کہیں نہیں. البتہ حبل پناہ کے معنی میں آیا, سہارے کے معنی میں. اللہ بحبل من الناس, حبل من الناس, اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس, سہارے کے معنی میں آیا. تو وہ سہارا کیا ہے؟ وہی قرآن سنت. تو یہ تو سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اگر یہی بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, بس قرآن دے کے چلے جاتے. صحابہ کہتے ہیں کہ دس آیتیں نازل ہوتی تھی, دس آیتیں نازل ہوتی تھی تو دوسری دس آنے سے پہلے ان دس میں عمل ہو جاتا تھا. تو میرے دوست سمجھ لو اس بات کو کہ اللہ تعالی نے ہماری دوستی ہمارا تعلق اپنے دین کے بنا پہ رکھا ہے جو قرآن حدیث کے اندر مضمر ہے, اس سے باہر نہیں, اس کے اندر مجموعہ ہے, اسی کے طریقے پر ہمارا جوڑ ہوا. کوئی شام سے آیا, کوئی روم سے آیا, کوئی فارس سے آیا, کوئی عربی ہے, کوئی اجمی ہے, سب ایک جگہ مل گئے. یہ کیا چیز تھی؟ کوئی دولت تھی؟ کچھ نہیں. یہ نظام اور دین ایسا تھا ان کو ملانے والا. یہ قرآن سنت آپ چھوڑ گئے. قرآن یہی جو پڑھ کے آپ نے سنایا, سنت وہ جو اس کی تشریح آپ نے سنائی عمل کے لحاظ سے یا زبان مبارک سے, آپ کی زندگی میں پھر آپ انہیں چیزوں کو چھوڑ گئے کہ میں یہ قرآن چھوڑ جاتا ہوں. ابھی آپ کو مولانا نے سنایا کہ دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں, یعنی ایک قرآن, دوسرا جس طرح آپ نے اس پر عمل کیا ہے اس کا نام ہے سنت. جس طرح آپ نے عمل کیا ہے, مثلا قرآن کے ذرا کی مسلح نماز کو قائم رکھو, تو سلاد وہ سلاد ہے جس طرح آپ نے پڑھ کے بتلائی, اور دوسری سلاد نہیں کہلائی, اس کو سلاد نہیں کہیں گے. سین سے سلاد کہہ لو, ساتھ سلاد نہیں ہوگی. سین سے سلاد سمجھا, وہ سلاد نہیں, سلاد ہے. تو اسی طرح ساری باتیں یوں ہیں. تو اب ان چیزوں سے کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. قوم نے دو سے تین کرے کیے, دو چیزیں آپ چھوڑ گئے. قوم نے دو سے تین کیے, پٹ گئے, فرقے فرقے بن گئے, اور دوسرے اٹھے تو انہوں نے دو سے ایک کیا تو پہلی بات بھی گئی, وہ بھی ہاتھ سے گئے. جنہوں نے قرآن اور سنت کے ساتھ اپنے بزرگوں کے اقوال, ان کے آراء اور فقہوں کو بھی تین شمار کیا تو چار پانچ فرقے ہو گئے, اور جنہوں نے حدیث کو چھوڑ کر اکیلا قرآن لیا تو ان سے قرآن لیا. یہ ہے بات میرے دوست. اگر تم چاہتے ہو کم ایمان پہ قائم رہے تو قرآن سنت کو اپنے لیے کافی سمجھو. قرآن سنت سے جدا نہیں, حدیث قرآن سے جدا نہیں, یہ دو چیزیں الگ نہیں ہو سکتی. قرآن کی مثال میں آپ کو دوں, ایک جگہ فرمایا ان تصب حسنت یقول ہاد ہی من عند اللہ و ان تصب سید یقول ہاد ہی من عندک کل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یقادون یفقهون حدیثا ما اصابک من حسنت فمن اللہ وما اصابک سید من نفسک. یہ میں نے پوری آیت پڑھی, کوئی حافظ بیٹھا ہو بتایا غلط تو نہیں ہے. اب ترجمہ سنو, ان لوگوں کو کوئی مہربانی پہنچتی ہے, بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے, اگر برائی پہنچتی تو تم کو کہتے کہ تیری طرف سے. تم کہو نہیں, نہ میری طرف سے نہ کسی طرف سے, سب اللہ کی طرف سے. اور جو تم کو اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے, جو تمہیں برائی پہنچے وہ تمہیں نفس کے تیری طرف سے. اب ان دو باتوں کو بناؤ, پہلے تو اس بات کا انکار کیا پھر اس کو خود ثابت کرو. اب یہاں کہو گی آپ قرآن میں کٹا ہے, قرآن کا انکار کر دیا, یہ کہو گی تمہارے فہم کا انکار. فہم میں فطور ہے, دماغ میں فطور ہے. حالانکہ سمے یہ سمجھایا گیا ہے کہ جہاں اللہ کی دیو ہے دین میں تمہیں اختلاف ہو تو وہاں بات ختم کر دو, جب تک سمجھتے جاتے ہو بات کرتے رہو. بات ظاہر ہے, پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی برائی اچھائی نہیں پہنچتی, اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہے تو جو تمہیں بھلائی پہنچتی وہ اللہ کی طرف سے مہربانی، جو تمہیں تکلیف پہنچتی وہ تمہارا نفس کی شامت، تمہارے گناہوں کا بدلہ. یہ ترجمہ کیوں کہیں گے؟ کس لیے؟ جب دوسری آیات کو ملائیں گے، دوسری حدیث کو ملائیں گے. مثلا یہ حدیث کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے گناہوں کو لینا شروع کرے تو پائندہ گناہ ملا رہے، تو ان کو ملا کے ہم سمجھیں گے. اس طرح اگر کوئی حدیث آتی ہے ہمارے عقل کے خلاف ہے تو وہاں دوسروں کو ملا کر، دوسری روایات کو ملا کر، دوسری آیات کو ملا کر ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. اگر بلا ہے تم کو سمجھ میں نہیں آتا تو کیا تمہاری سمجھ اور تمہاری فہم، تمہارا اجتہاد، تمہارا عقل، تمہارا علم یہ آخری فیصلہ؟ یہ سپریم کورٹ ہے کہ بس تمہیں جو بات سمجھ میں آئی وہ ختم. تمہیں تو یہ حکم ہے فقیلو ہی عالمی، جہاں تمہیں سمجھ آئے عمل کرو، اگر سمجھ میں نہیں تو خاموش رہو، اقدام تو نہ کرو کہ نہیں بس یہ بات جو کی یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن خلاف. اور پھر اس کی پاداش میں اور اس کے نتیجے میں سب پہ قلم پہ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، مکین موکین سارے کافر. یہ کوئی طریقہ؟ یہ کوئی نمونہ؟ جو بات ہم کو سمجھ میں آئے وہ کسی کو سمجھ میں آئے تو وہ کافر ہو گیا. ایک کام ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، میری تحقیق ہے یہ حرام ہے. ایک کام ادھر مودی صاحب کا فیصلہ کہ نہیں یہ چیز حلال ہے، ان کی تحقیق یہ ہے، تو اس کا مطلب ہے دوسرے کو کوئی بھی بتا دے. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ہم دونوں میں سے ایک مفتی، ایک ہی غلطی، ایک چیز کا میں فیصلہ دیتا ہوں. کہ یہ چیز جو ہے ہم مولوی صاحب کہتا ہے کہ نہیں فرض نہیں حرام، بالکل مطابق نظریہ، تو اس کا مطلب ہے ہم کفر نہ پاتے. یہ جو سرکار ہم دو میں ایک مفتی ہوگا، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. سننے والے کا فرض ہے کہ دراز سن کے جو بات حق ہے مان. یہ ساری باتیں میرے دوستو آپ سوچ لو، ایک فیل میری تحقیق کے لحاظ سے شرک ہے. ایک مولوی صاحب اس کو اللہ نے علم دیا ہے، مولوی صاحب کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ تحقیق کہتا ہے کہ مجھے یہ شرک نظر نہیں آتا، تو کیا میں اس کو مشرک کہہ دوں؟ تو میں جس کو شرک کہتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں پڑا کہ روک مانگتے ہو یا مشرک؟ یہ کوئی عقل ہے؟ یا مولوی صاحب مجھے کہہ دے جس چیز کو میں توحید مانتا ہوں تو مشرک کیوں نہیں؟ اس کو کہتے ہو تو کب ہے؟ وہ تو توحید کو شرک کہتے ہو تو کب ہے؟ اس بات میں یہ کوئی چیز نہیں ہے دوستوں. میرا کہنے کا سارا مطلب یہ تھا کہ یہ بات کہیں سے پیدا ہوئی کہ ہم نے قرآن حدیث دو کو کافی نہیں سمجھا، یا پھر دو سے ہٹا کر ایک کیا. یہ ہے اصل غلطی کے سبب. ان غلطیوں سے بچو. اللہ نے جو دین دیا ہے اس پہ قائم ہو. وَأَنَا یاد رکھو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کنتم من قبل. جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے الٹے کیے جائیں گے جیسے پہلے الٹے ہوئے، چل نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، سنت کی مخالفت کا عزت حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے کہ قرآن اور حدیث سے اپنی عقیدت کو صحیح رکھیں. يطع الله رسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله رسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك